الحمد لله وحده، والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے قابل قدر اور محترم ساتھیوں، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، تو یہ فرمان شاہی ہے، بلکہ شہنشاہوں کی شہنشاہ کا فرمان ہے، معمولی بات نہیں ہے. تو مومنوں کو، یہودوں کو، نسوارا یا مشرکین، مجوس وغیرہ کو خطاب نہیں ہے، بلکہ مومنین کو ہے. یا ایھا الذین آمنوا، لا تلهكم اموال ولا اولادكم عن ذکر اللہ. تمہارے اموال یا اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اموال، یعنی تجارت، روزگار، ملازمت وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے ذکر سے محروم ہو جائے، ذکر میں شامل نہ ہو جائے، یا اپنی اولاد کی وجہ سے. اگر اموال اور اولاد کی وجہ سے آپ ذکر سے محروم ہو جاتے ہیں، ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، تو دوسری آیت میں اسی طرح اشارہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. اموال اور اولاد کو فتنہ اس اعتبار سے کہا گیا ہے، ورنہ اولاد اور اموال تو نعمت ہے. لیکن اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کریں تو پھر یہ فتنہ ہے. ایک غفلت تو یہی ہے کہ گھر میں اپنے روزگار میں اور بال بچوں کے ساتھ مصروف رہیں اور ذکر کے اجتماع میں، ماحول میں نہ آئیں. اور دوسری غفلت یہ ہے کہ اجتماع میں آئے، نماز پڑھے، معمول میں شریک ہو جائے، لیکن غافل رہے. سجدہ میں سبحانہ ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، لیکن سوچ میں اموال اور اولاد ہیں. تو یہ بھی آپ کو اموال اور اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اللہ کی ذات سے غافل کر دیا. پونے گھنٹہ ذکر کرتے ہیں، مراقبات کرتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں اپنے اعمال اور اللہ. جو ذکر آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی یاد حاصل ہو جائے، آپ کے دل میں اللہ آیات آ جائے، اسی ذکر میں آپ اللہ سے غافل ہیں. تو اموال اور اولاد دونوں غفلتوں کا سبب ہے. اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو اسی آیت میں حکم ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ تاکیدی جملہ ہے، جملہ اسمیہ بھی ہے، درمیان میں ہم بھی لایا ہے، یہ ساری تاکیدیں ہیں. یہ ضرور 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 خسارے میں ہے، نقصان میں. یہ غفلت انہی اتہامات میں دور ہو سکتی ہے، انہی غفلتوں کو یہ ہم بس اپنے ذہن میں ایک مشغلہ آ جاتا ہے، آج شادی ہے اور آج فلاں ہے، آج فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اگر یہ آیات سمجھ میں آ جائے اور ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قیامت کے میدان میں اگر میں اللہ کے سامنے کڑا ہو جاؤں اور اللہ فرمائے اے بوڑھے تم کیوں غافل ہو، آپ نیت نہیں پڑھی ہے، تو کیا جواب دیں گے اللہ، اے جوان تم نیت نہیں سنی، کیوں غافل ہو گئے ذکر سے، اموال اور اولاد میں کیوں مشغول ہوئے. یہ 3 تاریخ کو میں خود بیمار بھی تھا، بخار، ڈاکٹر حیوت خان صاحب نے دوائی دے دی، ماشاء اللہ اس سے صحت آ گئی. اور دوسری بات یہ کہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے مدارس کا دورانیہ بھی کم ہو گیا. پہلے ہم شوال میں اسباق پڑھانا شروع کرتے تھے، اس سال ذی‌الحجہ، تو کورس پورا کرنا ہے اور دن کم مل گئے. میں خود دونوں بخاری بھی پڑھاتا ہوں، تہاوی بھی پڑھاتا ہوں، سرف اور نحو کی کتابی پڑھاتا ہوں. امتحان کے لیے مشورہ ہوا، وفاق نے بھی حکم بھیجا ہے کہ اس سال امتحان نہ کریں، اور ہمارا ایک دن کے لیے امتحان کا ہم نے مشورہ کیا، جائزہ لینا ہے. اساتذہ نے کہا کہ نہیں، ایک دن بھی ہم جائزہ کے لیے نہیں دیتے ہیں، پڑھائی زیادہ ہے، دن کم ہے. لیکن اس کے باوجود میں آیا، انشاءاللہ اس کی برکت مل جائے گی. یہ تو معمولی بات ہے. صحابہ کرام کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا جاتا ہوں، حضرت کی اجازت سے. یہ غزوہ پیر مغنم نجد کی زمین میں ہے، ماشاءاللہ ریاض سے تقریباً 60-70 کلومیٹر دور ہے. مجھے بھی ساتھی لے گئے تھے زیارت کے لیے، تو وہاں سے عامر بن مالک، یہ بنی عامر جو منصوبے تھے وہی عامر بن مالک کی طرف یہ مدینہ آیا اور دربار رسالت میں حاضر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس نے قبول بھی نہیں کیا لیکن رد بھی نہیں کیا، اور یہ کہا کہ اگر آپ چند صحابہ کرام اپنے پروانے نجد کی زمین پر بھیج دیں تو وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. آفتاب رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے نجد والوں سے، وہ نقصان پہنچا دیں گے. اس نے کہا میں ضامن ہوں، ذمہ وار ہوں، نقصان نہیں پہنچیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 70 پروانوں کی تشکیل، اور یہ 70 صحابہ کرام یہ قراء کی جماعت تھی، سارے قراء تھے، اور یہ پاک باز تھے. ایسے پاک باز تھے، لکھا ہے کہ یہ صبح پہاڑوں میں جا کر یہ جو ایندھن ہوتا ہے لکڑی جلانے والی، اس کو اکٹھا کرتے تھے اور شام کو مدینہ منورہ آ کر وہ بیٹھتے تھے اور پھر اس سے کچھ کانا خرید کر اصحاب صفہ کو کھلاتے تھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا تقریباً 80 کے لگ بھگ شاگرد اور طلباء اس میں رہائش پذیر ہوتے تھے. پھر رات کو کچھ حصہ قرآن کی قراءت کرتے تھے اور کچھ حصہ قیام اللیل کرتے تھے, تہجد کرتے تھے. یہ ایسے ان کی تشکیل کی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ, جو ہجرت کے سفر میں بہت بڑی خدمت کی, عجیب خدمت کی, وہ بھی. اور اس کا امیر منذر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. یہ 70 حضرات جب بیری معونہ پہنچ گئے, یہ بیری معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کے درمیان میں, تو بنی عامر کی طرف ہی آئے تھے کیونکہ عامر نے بھیجے تھے, عامر بن مالک نے. اور اس بنی عامر کے رئیس اس وقت عامر بن طفیل, جو عامر بن مالک کے بھتیجا تھا. تو بیر مغنہ میں سب صحابہ کرام اور یہ قرآن رات بیٹھ گئے, مشورہ کیا. مشورہ میں یہ ہوا کہ تین ساتھی مقرر ہوئے, ایک اس میں حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ, اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے دیا کہ آپ یہ عامر بن طفیل کو دے دیں. یہ تینوں گئے, قریب پہنچ گئے تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, انہوں نے دونوں ساتھیوں کو کہا آپ ادھر بیٹھ جائیں, میں عامر بن طفیل کو یہ خط دیتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں, اگر انہوں نے قبول کیا تو پھر آپ آ جائیں, اور اگر انہوں نے مجھے مارا, قتل کیا, شہید کیا, تو پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائیں. جب ہی ان کے سامنے گئے اور انہوں نے باتیں شروع کی, خط دے دیا, تو خط پڑھنے سے پہلے ہی اس نے ایک کو اشارہ کیا کہ اس کو مار, پیچھے سے پیٹ میں مارا اور نیزہ پیٹ میں نکل گیا اور پار نکل گیا اور خون کی دھاریں شروع ہو گئی. لیکن یہ ان کا ہی مقصد تھا, مقصد یہی, اس لیے خون کے چھینٹے چہرے پر ڈال اور زبان پر یہی کہا فزت برب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. وہ اویلا نہیں ہے, شکایت نہیں ہے, مقصود کو پہنچ گیا, بس کہہ دیا فزت برب الکعبہ. وہ دونوں ساتھی چلے گئے اور ساتھیوں کو بتا دیا. اس کے بعد یہ عامر بن طفیل نے بنی عامر کو کہا کہ اب سب کو قتل کرنا ہے. انہوں نے انکار کیا کہ دیکھو ہمارا جو بڑا ہے عامر بن مالک, یہ اس کے ذمہ میں آئے ہیں, وہ ذمہ دار ہے, ہم اس کی ضمانت کو اور اس کی عہدہ کو کمزور نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں قتل کرتے اس کو. تو یہ بنی سلیم کے پاس گئے, ان کو ترغیب دی, وہ تیار ہو گئے. راحل, زکوان, عسیہ, یہ تینوں قبیلے یہ آ گئی اور صحابہ کرام کو گھیر لیا. انہوں نے کچھ مدافعت کی لیکن سارے شہید ہو گئے. ایک صحابی سارے شہداء کے درمیان میں بچ گیا, زخمی تھا, وہ نکل گیا. آئندہ سال غزوہ خندق میں وہ شہید ہو گیا. یہ تو ان کا مقصد تھا, یہ نہیں کہ میری مغنا میں میرے ساتھ کیا ہوا, ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا, نہیں, وہاں میں مقصود کو نہیں پہنچا, خندق میں پہنچ گیا. تو وہاں دو ساتھی ایسے تھے جو مویشی چلانے باہر گئے تھے, وہ بچ گئے. یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عامر بن طفیل نے مارا تو اور توہین کرنا چاہتے تھے, تو خود عامر بن طفیل کہتے ہیں کہ اس کی جنازہ کو اٹھایا گیا. بخاری, یہ واقعہ بخاری میں ہے, ابھی ابھی ہم نے پڑھا بخاری میں, بخاری جلد ثانی میں ابھی ابھی پڑھ لیا پڑھا. تو کہتے ہیں کہ اس کی لاش اٹھا دی گئی, حتی کان السماء بینہ وبین الارض, آسمان سے اوپر اٹھایا گیا, آسمان نیچے رہ گیا. ایک روایت یہ ہے اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں, آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد زمین پر رہ گیا. اور وہ دو صحابہ کرام جو باہر صحرا میں تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں پر بیری مئونہ میں ان کے ساتھی تھے اسی جگہ پر اوپر سے پرندے اکٹھے ہوئے ہیں بہت سارے. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ کیوں واقعہ ہوا ہے, یہ پرندے تو ایسے نہیں آتے ہیں, کچھ ہوا ہے. قریب آ گئے تو سارے ساتھی خون میں لت پت شہادت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. اب دو صحابہ ہیں, اس میں سے ایک کا نام منذر بن عقبہ ہے, ایک منذر بن عمر تھا وہ ان کا امیر تھا, اور ایک منذر یہ ہے یہ بچ گیا, اور ایک عامر بن امیہ یہ بچ گیا. یہ دو صحابہ بچ گئے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہم مدینہ جاتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچاتے ہیں. لیکن عمر بن امیہ نے کہا خبر تو پہنچ جائے گی جس طریقے سے بھی وہ پہنچ جائے گی, لیکن شہادت تو کیوں چھوڑے یہاں سے جا کر, شہید ہونا چاہتے ہیں. اسلحہ اٹھایا اور پورے قبیلوں کے ساتھ لڑنے لگے. حضرت منذر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. یہ صرف اس لیے واقعہ بیان کرنا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی تکالیف دیکھیں. آگے واقعہ ہے اور بھی کچھ اس میں ہے, اور صرف عبرت کے لیے ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی اتباع نصیب کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.